السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 پارے کا انشاءاللہ تھوڑا سا ریویو کریں گے اور آپ بیچ میں شریک رہیں گے, انٹریکٹو تھوڑا سا کریں گے اس کو انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الملک. سورۃ الملک میں کیا خاص بات آپ کو یاد رہ گئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاتے جائیے. احسن عمل, کہ سب سے بہترین عمل کون سے ہیں, اور یہ ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے, مقصد حیات سمجھ میں آیا. اللہ کی نعمتوں کا کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں ہم, اور برکت کا معنی سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے. قیامت کے دن جو عذاب ہے, آخرت میں عذاب ہے, اس کی شدت کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پر سورۃ الملک جو ہے وہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اگر آغاز آپ دیکھیں تو اس میں تبارک الذی سے بات شروع ہو رہی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے, اور وہ زبردست ہے, غفور و رحیم ہے, وہ جس نے 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت, کوئی فرق نہیں دیکھو گے. پھر اس کے بعد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا. تو بہرحال آغاز ہوتا ہے 29 پارے کا سورۃ الملک سے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے, عقیدہ توحید کی پختگی ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ القلم. تو سورۃ القلم میں کیا چیزیں آپ نے سیکھی, یعنی اچھے اخلاق کی اہمیت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, انک لعلی خلق عظیم, یعنی جس طرح سورۃ الملک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے, تو سورۃ القلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے, اخلاق عظیم, اچھا اخلاق. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی, اور پھر کمپیریزن ہے کہ اچھے اخلاق کے مقابلے میں جو بد اخلاق انسان ہے اس کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, بد اخلاقی کی علامات کیا کیا ہیں. تو کیا کیا ہیں اس میں ذرا دیکھیے, حلاف, بہت زیادہ قسمیں کھانا, حماز, مشاء بنمیم, مناع للخیر, معتد اثیم, عتل بعد ذلک زنیم, انکان ذا مال و بنین, اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پھر اس کا انجام بتا دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرمایا سنسمو علی الخرطوم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کیا بتایا گیا, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے, پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں بات ہے. سورۃ الحاقہ. سورۃ الحاقہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ جس تبارک جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, ایمان باللہ کو مضبوط کرتا ہے, ایمان بالرسالت کو مضبوط کرتا ہے, ایمان بالآخرت کو مضبوط کرتا ہے. اور الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق, الحاق کی ریپیٹیشن کر کے الحاق کا یعنی قیامت کے دن کی پہچان بھی کروا دی گئی, اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی تفصیلات بتائی گئی, اور پھر قرآن مجید کی حقانیت پر بھی کچھ بات ہے آخر میں. پھر سورۃ المعارج. سورۃ المعارج میں مختصر ملائکہ کا ذکر ہے. آپ دیکھ رہے, تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, یعنی ایمان بالملائکہ بھی یہاں آ جاتا ہے. اور کتاب پر ایمان تو ہر ایک سورت کے اندر کسی نہ کسی طرح موجود ہے. پھر انسان کی جو مختلف حالتیں ہیں اور خصوصیات ہیں, اور اس کے اوپر جو گزرنے والی کیفیات ہیں, ان کا ذکر ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس سورت کے اندر بھی اور پچھلی سورتوں کے اندر بھی ایک اچھے کردار کا اور ایک برے کردار کا موازنہ بھی ملتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی درستگی کے علاوہ کیریکٹر بلڈنگ بہت ہے اس سپارے میں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، یہ صورتیں جو ہیں مکی دور کی صورتیں ہیں، ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. تو پھر کیونکہ اس کے بعد اب موضوع تبدیل ہوگا، دعویٰ کا آ جائے گا. سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، اور بغیر کسی وقفے کے. رکاوٹیں تو بہت تھیں لیکن ان کے اپنی طرف سے کوئی بریک اس میں نہیں آیا، ہر لحاظ سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو دعوت کا کام کرنے سے پہلے، تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے آغاز میں کیا چیز بہت اہم ہے؟ اندر اور باہر کی تعمیر. اندر کی تعمیر انسان کے باطن کی تعمیر، اس کا عقیدہ کرتا ہے، ایمان کرتا ہے، اور باہر کی تعمیر اس کا اخلاق اور تزکیہ اور تربیہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اور اس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ ہے کون. اور یہ دو چیزیں جس کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں پھر وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کی دعوت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے.
جی استاذہ جی، یہاں پہ یہ جو انسان کے اور اچھے انسان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اس کے ان بٹوین جو یہ آیت آئی نا، ان عذاب ربہم غیر مامون، سو اٹ واز اٹریکٹنگ می سو مچ کہ پیچھے ہم جو سورہ ملک اور سورہ نون قلم اور سورہ حاقہ پڑھ کے آئے تو وہ سب قیامت سے متعلق تھی، اور یہاں پہ عذاب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر مامون نہیں رہو، وہ تمہیں امان دینے والا نہیں ہے. اگر وہ ڈرتے ہیں تو ہر ایک کو ڈرنا ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ اس کا ڈر. سر اٹ واز سو امیزنگ کہ لائک الگ کر کے اس آیت کو بیان کیا گیا یہاں پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ میں سورہ نوح میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کی ابتدا استغفار سکھانے سے کرنے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اپنا اندر صاف کرو، اللہ سے معافی مانگو.
اس میں آپ دیکھیے سورت نوح کے آغاز میں بھی جو پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، وہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. اور پھر آگے جا کر پھر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو اصل میں دعویٰ کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا لیکن ان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا وبال ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور اس سے انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. انسان کی جو خوشی ہے یا انسان کی جو ہیپینس ہے یا کنٹینٹمنٹ ہے اس میں خلل آتا ہے، اور جو جو یہ بوجھ اپلفٹ ہوتا ہے انسان جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، سکون میں آتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک خوشحال زندگی بسر کرتا ہے. کیونکہ یہاں پر استغفار کے جو فائدے بتائے گئے ہیں وہ بارشوں کا برسنا، مال اور بیٹوں اور باغات اور نہروں کا جاری ہونا.
حضرت جیسے نوح علیہ السلام کی زندگی کا ویسے تو ہمیں پڑھتے ہی تھے کہ ہم 950 سال تبلیغ کی، لیکن جتنا پیار مجھے یہ پڑھ کر حضرت نوح پر آیا، جو ان کا صبر، ان کا برداشت، ان کے ایک ایک الفاظ سے جو ان کی کیفیت کا اظہار ہے نا، جیسے نوح علیہ السلام کی فریاد کہہ لیں، وہ ایک اللہ تعالیٰ سے جو کر رہے ہیں، سما انی دعوتہم جہارا، سما انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یعنی کہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم لوگ دین کو جب کوئی دائی بن کے اگر نہیں وہ کریں تو، لیکن اپنے گھر میں تو ایک ماں دائی کی حیثیت سے ہوتی ہے نا، تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم اپنے بچوں سے کتنی جلدی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، حضرت نوح نے کتنے طریقوں سے کتنی پیار محبت کے, میں نے رات کو بھی کہا, میں نے پکار کے بھی کہا, میں نے چھپ کر بھی کہا, اور پھر ان کو طرح طرح کے جو فائدے بتا کے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا, پھر استغفار کے فوائد بتائے. یعنی کہ آپ دیکھیں لالچ دے کے بھی, پیار سے بھی, محبت سے بھی, ڈرا کر بھی. تو مجھے بہت ہی خوبصورتی اس میں لگی کہ ایک نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے.
اور جب تک لوگوں کی خیرخواہی دل میں نہ ہو, لوگوں سے محبت دل میں نہ ہو, تو اس طرح انسان نہیں سمجھا سکتا. یعنی ون آن ون بیس پہ بھی, چھپ چھپ کے بھی, سب کے سامنے بھی, کلیکٹیولی بھی, انڈیویجولی بھی, ہر طرح سے, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تڑپ جب تک نہیں لگتی نا, اس وقت تک انسان یہ بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا. جلد اکتا جاتا ہے, جلد فیڈ اپ ہو جاتا ہے, یہ تو سنتے ہی نہیں, چھوڑو چھوڑو انہوں نے نہیں ماننا. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو اپنے فائدے کا خود نہ پتا ہو لیکن آپ کو پتا ہو وہ ڈوبنے والا ہے, تو آپ اس کو اس کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے, آپ تو اس کو کھینچ کے پکڑ کے اسے نکالیں گے وہاں سے, بچائیں گے اس کو. پھر سورۃ الجن ہے, تو سورۃ الجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو انہوں نے سنتے ہی قبول. ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ ہے اور دوسری طرف جنوں کا رویہ ہے, یعنی دونوں ہی مدعو تھے, دونوں کو ہی دعوت دی گئی. یعنی جنوں کو تو پیسے دی گئی نا, ایکٹیولی تو کون ہے, نوح کو دی گئی. تو جس کے اندر خیر ہوتی ہے, جس کے اندر حق کی قبولیت کا دائیہ ہوتا ہے, وہ کہیں سے راہ چلتے بھی خیر کی بات سن لیتا ہے تو اس پر اثر کر جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے خیر پا لیتا ہے. اور پھر کس طرح صحیح رستے پر چلنے کے فائدے بتائے گئے کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے انسان کو ملتے ہیں, اور جو رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے بڑھتا چڑھتا عذاب ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ گھیر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے, تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اتنی ساری, تو اس کا بھی یہ ہے کہ گن گن کے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کس کو کتنا اس نے دیا ہے, تو اس کا حساب ہونا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مجھے اگر 10 پین دیے تو میں ان سے کیا کام لے رہی ہوں, میں اس کا کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں, کسی کو دے رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں. یعنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس کا بھی شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس کا حساب رکھا ہوا ہے, ہم اس کو کیسے یوز کریں. تو یہ شاید میں یہ دماغ میں بہت آ رہا تھا میرے.
یہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربی و احاط بما لدیہم و احصا کل شیء عددا. یس, ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے, جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں, ایون نمبر آف اسمائل, نمبر آف سلام, نمبر آف دعاز جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں, ذکر, تسبیحات. ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے آج تک کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا ہے, ہمیں یاد ہے, لیکن اللہ کو یاد ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس گنا ہوا ہے, موجود ہے. ہمیں نہیں یاد ہم نے زندگی میں کیا صدقہ کیا, کیا نہیں کیا, یعنی نیکیوں کا. اسی طرح ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں اور برائیاں کی. کرتے ہیں تھوڑی دیر, ضمیر پہ بوجھ آتا ہے, توبہ استغفار کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, پھر اس کے بعد زندگی پھر چل پڑتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا اور کیا غلطیاں کی. لیکن اللہ نے دونوں طرح کی چیزوں کو گن رکھا ہے. اور سورۃ المزمل کے اختتام پر بھی آپ دیکھیں, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. کوئی بھی جو خیر کا کام کرو گے, چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے, اس کو اللہ کے یہاں پالو گے, وہ تمہیں دے دیا جائے گا, تمہیں مل جائے گا. یہ چیز انسان کو کتنا زیادہ مطمئن کر دیتی ہے کہ کوئی میری نیکی کی قدر کرتا ہے یا نہیں, کوئی میری طرف دیکھتا ہے یا نہیں, کوئی میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں, کسی کو پتا چلتا ہے یا نہیں, کون مجھے کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا, کون قدردانی کرتا ہے نہیں کرتا. انسان کرتا ہی چلا جائے, کرتا ہی چلا جائے خیر اور بھلائی کے کام, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کو پالو گے. اب دیکھیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو کوئی بھی ان کی قیمتی چیز ہوتی ہے تو آ کے کس کے پاس رکھوا دیتے ہیں, ماں کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ آپ یہ میری سنبھال لیں, تو ماں بھی اس کو سنبھال رکھتی ہے, تو اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے نا ماں پہ کہ اگر ماں کے پاس میری چیز ہوگی. عیدی ملتی ہے تو کس کے پاس جمع کراتے ہیں, ماں کے پاس جمع کراتے ہیں, اور کوئی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے تو ماں کو لا کے دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں ضائع نہیں ہوگی, یہاں جمع ہو رہی ہے. اور پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں, احاطہ بما لدیہم احصا کل شیء عددا, اور وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. سب کچھ اللہ کے ہاں پالو گے, سب کچھ وہاں مل جائے گا, کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے ہوا خیرن و اعظم اجرا، اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ہم دنیا میں لوگوں سے چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو وہاں ملنے والا ہے، پھر پرواہ کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ عام طور پر ہم مایوس کب ہوتے ہیں، ہمارے دل کب ٹوٹتے ہیں، ہمارے تعلقات کب خراب ہوتے ہیں، جب لوگ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے، یا ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہتے اور ان کی طرف سے ہمیں وہ خیر نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں کہ ملے، کبھی محبت نہیں ملتی، کبھی ان کی ہمدردی نہیں ملتی، کبھی ان کی طرف سے دلاسہ نہیں ملتا، یعنی 100 چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان اپنے قریبی لوگوں سے جن کی توقعات کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کی سیکریفائسز ان کے لیے کر رہے ہیں، مثلا بچوں کے لیے سیکریفائسز کر رہے ہیں تو بچے کہاں پلٹاتے ہیں، بڑے بھی ہو جائیں تو ماں باپ ہی دیے چلے جاتے ہیں، یعنی صرف وہ دعائیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں انہیں کا اگر آپ حساب کر لیں تو بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی ولادت کے متعلق جو تکلیف اور یہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں میں بھی نیت جو ہے وہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو تو تجدو عند اللہ، وہاں سب کچھ واپس مل جائے گا، ہوا خیرن و اعظم اجرا، اور پھر یہاں بھی واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو آپ دیکھیے انسان چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی سلوٹ آ گئی تھی تو عبس و تولی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اسی وقت اصلاح فرما دی۔ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اور اس کا بھی اجر ملنے والا ہے، اس کا بھی صلہ ملنے والا ہے۔ یہ چیزیں جب انسان حقیقی معنوں میں پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرنے لگتا ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر بڑا اطمینان اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ، چاہے کسی کے اندر بھی ہو، اپنے بچوں کے اندر ہو یا اپنے طالب علموں کے اندر یا اپنے رشتہ داروں کے اندر یا کسی کے اندر، کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے نصیحت کی، کسی بھی خیرخواہی کی یا محبت کی یا کچھ بھی، اور وہاں سے اگر آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو وہ ضائع نہیں گیا، وہ اللہ کی نگاہ میں اور وہ واپس ملے گا اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیتا ہے اور اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ریمائنڈر ہم سب کو اپنے آپ کو دینا جائے بار بار، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا نا تو پھر وہ غصے میں بھی آتا ہے، پھر وہ انتقام کی آگ میں بھی جلتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے شیطانی ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی بدترین صورت پہ آ جاتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جو شخص دکھاوے کے لیے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام۔ جو ہم نے کل سورہ مزمل پڑھی تو اس کا یہ جو پہلا ہی ورڈ ہے، میں نے اس کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے، اور جو اس ورڈ کے میننگ کے اندر ہی ایک بھاری پن ہے، ایک اشارہ ہے۔ تو چاہے آپ ہمارے نفس کی ہو بات، چاہے ہمارے ایمان کی بات ہو، یا چاہے آخرت کی بات ہو، چاہے حقوق العباد کی بات ہو، ہر چیز بھاری ہے، کیونکہ آپ نے اپنی عادتیں ختم کرنی ہیں، اپنی چیزیں چینج کرنی ہیں، چاہے تہجد پڑھنے کی باری ہو۔
جی ہاں۔
تو حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ سارا کچھ ہے اور یہ سب بہت بھاری کام ہے۔
اسی لیے جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے نا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو قولا ثقیلا میں ایک یعنی دین کے جو اوامر ہیں، احکامات ہیں، وہ بھاری ہیں۔ کس پہ بھاری ہیں؟ نفس پہ بھاری ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی اس کے نزول کی جو کیفیت ہے وہ بھی بڑی بھاری تھی، وہ بھی بہت بوجھل چیز تھی، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ انا سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، اور قرآن بذات خود بھی ایک بھاری کلام ہے، یعنی اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتے۔
سادہ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا تھا کہ یہاں پہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ ہوا خیرن و اعظم اجرا، اس کے بعد واستغفر اللہ جو لکھا ہوا ہے، تو اس سے کیسے کنیکٹ کریں گے اس کو؟
یعنی کچھ بھی کر لے انسان تو اس کے بعد مطمئن نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم نیکی کے کام بھی کرتے ہیں جتنی مرضی نیت خالص کر لیں، کہیں نہ کہیں بدگمانی، کہیں نہ کہیں خیال، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے نا، یعنی خالص نہیں ہو پاتی وہ چیز۔ کبھی نیت کی خرابی آ جاتی ہے، چلو نیت کی خرابی سے کسی طرح نکلے تو جتنا کرنا چاہیے تو اتنا نہیں کر پائے۔ اب مثلا رات کو اٹھ بھی کھڑے ہوئے تو کتنا یاد ہے قرآن، کتنا پڑھا، اور مثلا تہجد بھی پڑھ لی، لیکن تہجد میں دل کتنا لگا، ٹھیک ہے، تو خالی یہ کہنا کہ میں تہجد گزار ہوں یا میں نے تہجد پڑھ لی آج یا تہجد اب پڑھتی ہوں تب بے فکر ہو جاؤں، نہیں، واستغفر اللہ. اسی لیے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ بڑا ہے، یعنی اس نیکی کے بعد میں کوئی بڑی نہیں ہوگی، بڑی چیز نہیں بن گئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس پر میں اللہ سے استغفار کرتی ہوں. پھر سورۃ المدثر آگے دیکھیے تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہی دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، قم فانذر، اور اس کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ وربک فکبر، اور پھر کیریکٹر بلڈنگ ہے، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سورت کے اندر، یعنی اخلاق اور کردار کی تعمیر کے احکامات دیے گئے ہیں. پھر ان صورتوں میں نمازوں کا بھی خاص ذکر ہے. ہر صورت کے اندر جہنم کا کسی نہ کسی طرح تذکرہ ہے، اور سورت القیامت تو پوری کی پوری اس ایک ہی موضوع پر ہے، سوائے اس کے بیچ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اخذ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پھر سورت الانسان جو ہے انسان کی کہانی ہے، اور اس میں بھی شاکر اور کفور کی بات ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی، اور باقی جنت کا تذکرہ ہے. یہ واحد صورت ایسی ہے جس میں جہنم کا تذکرہ بہت کم ہے، مستقل طور پر مسلسل جنت کا تذکرہ ہے اس میں، اور جنت میں جانے والے جو اہم کام ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، کمٹمنٹس نبھانا اور کھانا کھلانا، آخرت سے ڈرتے رہنا. اور اس میں فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوائس دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں چاہتے تو نہ بناؤ، اس میں رغبت دلائی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. اور اس کی بھی آخری آیت بہت ڈرانے والی ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، والظالمین اعد لہم عذابا الیما. پھر سورۃ المرسلات جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہلے ہواؤں کا ذکر کیا گیا اور نشانیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس سے آخرت کے دن کو یقینی بنایا گیا، یعنی اس میں بنیادی طور پر آخرت کا تذکرہ ہے اور آخرت کی نشانیاں اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے.
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پارے کے آخری حصہ ہم نے پہلے پڑھا اور پھر ابتدائی حصہ بعد میں پڑھا، لیکن سبحان اللہ تدبر کا یہ اعجاز ہے کہ اس پورے ترتیب کو اب جدھر سے بھی شروع کریں یا جدھر سے پڑھنا شروع کریں، جہاں ختم کریں، ایوری تھنگ از سو مچ کنیکٹڈ اینڈ سو مچ لنکڈ وتھ ایوری تھنگ. تو میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گی، اگر وہ رجسٹر کرنے میں اگر ان کو یہ کچھ تردد ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے دو پارے چھوڑ دیے، تو بلیو می آپ کہیں سے بھی اسے پڑھنا شروع کریں گے وہ آپ کو فائدہ ہی دے گا، اور آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکشن ضرور ملے گا، اور بہت عمدہ کنیکشن ہے ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ.
بالکل، قرآن پاک کا تو کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دے تو ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے.
استاذہ، یہ سورہ مزمل میں قیام الليل کی فرضیت پھر چینج ہوئی بعد میں، لیکن بعد کی آیتوں میں بھی مستقل یہ لکھا ہوا ہے کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن، تو مطلب یہ ہم نے کیسے اخذ کیا کہ یہ فرض نہیں رہا؟
سنت سے بھی ثابت ہے نا. پھر
السلام علیکم استاذہ، آپ نے کل کی تفسیر میں بتایا تھا کہ یہ سورہ مزمل کی جو آیت نمبر 20 لاسٹ والی ہے وہ ایک سال بعد وہ نازل ہوئی اس کے، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ آخری والی جو 20 آیا ہے؟
اکثر صورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جو طویل صورتیں ہیں کہ کچھ حصہ ایک وقت میں نازل ہوا، پھر حسب ضرورت دوسرے وقت میں نازل ہوا. اس میں یہ تھا کہ ابتدا میں سب مسلمانوں کو، چند ہی تھے اس وقت، ابھی پہلے سال میں سب کو تہجد کا حکم دیا گیا، سب کو یعنی ایک مثال بنایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں، کچھ سفر پر ہیں اور مصروفیات ہیں، تو یہ ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن اس پر ابھارا بہت گیا. اور ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، ایک ٹریننگ پیریڈ سے گزارنے کے بعد پھر اس کو آپشنل کر دیا گیا. اگر شروع میں ہی سارا اتار دیا جاتا تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر کس پہ عمل کرتے. پہلے تو جو تاکیدی حکم تھا اس پر عمل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا.
سورہ مزمل کے اندر یہ بیچ میں فرعون کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو مجھے اس میں اور سورہ فجر کے اندر بھی یہ آتا ہے، تو مجھے اس کا ربط مجھے کبھی نہیں آتا. حالانکہ یہ مکی اگر اول دور کی سورہ ہے، ویسے تو اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ نے ہمیں دیا، لیکن وہاں پر تو جو ان کے جو سراؤنڈنگ کے جو نبی تھے وہ ان کے زیادہ قریب تھے.
ہاں لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جو ابو جہل ہے نا اس امت کا فرعون ہے اور سب سے بڑا مخالف وہی تھا, ٹھیک ہے. پھر ولید بن مغیرہ اور یہ سارے یعنی تکبر کے مارے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا, اس لحاظ سے پھر فرعون کی مثالیاں لائی گئی, ٹھیک ہے نا. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ کون تھے کہنے والے, یہ آپ کے مخالفین جو مکہ میں تھے, ٹھیک. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ. یہ کتنی سخت چیز ہے. آپ میں سے کبھی کسی کے گلے میں کھانا اٹکا ہے, کوئی ایکسپیرینس یاد ہے؟ یعنی اس طرح کھانے کا فوڈ پائپ میں اٹک جانا کہ نہ انسان وامٹ کر سکے نہ اندر نکل سکے, آنکھیں نکل آتی ہیں. یعنی جہنم کے باقی عذاب کے ساتھ یہ کتنا شدید قسم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہاں بھوک بھی لگے گی لیکن جب کھانا کھائیں گے تو وہ اتنا گندا ذائقہ اور کڑوا اور ایسا ہوگا کہ وہ اندر جا نہیں پائے گا اور ایسے پھنسے گا کہ باہر میں نہیں نکلے گا. یعنی باہر پھینکنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ بھوک لگی ہے تو کھانا بھی ہے, تو نہ کھانے کے نہ اگلنے کے.
میرے ہسبینڈ کو استاذہ یہ پرابلم ہے, ان کا کبھی کبھی ہوتا ہے وہ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا لیوبریکیشن نہیں ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ یا ایک چھوٹا سا چاول بھی بالکل حلق میں یعنی وہ ایسے بالکل
اٹک جاتا ہے,
سانس نہیں لے سکتے.
اللہ اکبر.
پھر بہت ہی تکلیف سے, پھر میں نے خود ہی دعائیں کر کر کے ایک طریقہ نکالا ہے کہ ان کو میں ایک چمچ جلدی سے نا زیتون کا تیل دیتی ہوں پھر کہیں تھوڑا سا
سلپ ہو جاتا
ہے, ورنہ تو یعنی کہ وہ نہ سانس لینے جوگے ہوتا ہے نہ کچھ, بالکل ایسے.
اچھا اسی طرح کسی نے مجھے مچھلی کا کانٹا جو ہوتا ہے نا تو لیمو کا کسی نے بتایا تھا کہ لیمو نچوڑ کے تو وہ شاید پلائیں تو فوری طور پر وہ چلا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ پڑھتے جائیں نا ان لدینا انکالم و جہیمم و دامن ذا غصت و عذاب علیما, یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہے نا, یعنی قیامت کے دن کچھ چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی. کون کون سی؟ انسان کے اپنے اعضاء, زمین اور پیغمبر. اور پھر کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اور آپ کا جو سوال تھا نا کہ قریب قریب کے اور پیغمبر بھی آئے تھے, تو اولو العزم رسول جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہی, یعنی ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ایک طرح سے فوقیت بھی حاصل ہے. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا.
ومن شاء اتخذ الى ربی سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اس کا تھوڑا سا
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جنت کا تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے وہ اس جنت کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے, لیکن تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جس انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے, ایک تڑپ ہوتی ہے, یعنی اس میں سمجھائی یہ بات گئی ہے, قدر کا مسئلہ ہے اصل میں, کہ ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے اور ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے. کوئی بھی کام اس وقت عمل میں آتا ہے یا ہو سکتا ہے جب یہ دونوں ملتی ہیں, یعنی دونوں اکٹھی ہوتی ہیں. تو یعنی انسان تو بہت سی چیزیں چاہتا ہے لیکن وہ ملتی کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ حج پہ جائیں مثلا, عمرے پہ جائیں, اور آپ تیاری بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ کا حکم نہیں ہوا. یعنی اللہ کی مشیت آپ کی مشیت کے ساتھ ملے گی تو پھر کام ہوگا, خالی انسان کے چاہنے سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے اس کی رحمت کا, فضل کا سوال کرتے رہو, مانگتے رہو, تاکہ وہ تمہارے حق میں وہ فیصلہ کر دے جو تم چاہتے ہو. یعنی یہاں انسان کو اس کی حیثیت بھی بتا دی گئی کہ صرف انسان کی طاقت یا صرف انسان کی چاہت یا صرف انسان کی مرضی کسی کام کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں دراصل اللہ کی طرف رغبت کرنے کی دعوت دیتی ہیں. یعنی مسئلہ جیسے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم والوں میں سے لکھا ہوا ہے نا تو تو ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے, اور اس کے لیے وہ شدت سے پھر دعا بھی کرتے تھے کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے تقدیر اصل میں ہے کہ اللہ کا علم ہے نا. اللہ کو تو پتا ہی ہے کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں، اور اس کو یہ بھی پتا کیوں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پتا ہم جہنم والوں میں سے لکھے ہوئے ہوں، تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر کیا کریں اور رو رو کے دعائیں کریں، نہ کہ پھر یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں بے پر جائیں کہ اگر جہنم ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے ابھی تو عیش کر لیں. تو دو میں سے کوئی ایک رویہ انسان اختیار کرتا ہے، تو اطاعت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاذہ میرا ایک سوال تھا وہ یہ کہ جب تک استدراج کے بارے میں نہیں پڑھا تھا اتنا ڈیٹیل میں، تو نعمت کے ملنے پہ ہم جیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب تم شکر زیادہ ادا کرو گے تو اللہ اور اضافہ کرے گا، تو استدراج کا پڑھ کے اگر ہم نعمتوں کے ملنے پہ ڈرے زیادہ، تو شکر اور ڈر ایک ساتھ لے کے ہم کیسے چل سکتے ہیں؟
دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اس سے بیلنس رہتا ہے. یعنی شکر بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ زیادہ نعمتوں سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ نعمتیں چلی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی ڈرتا رہے کہ کہیں، یعنی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ شکر کی وجہ سے مل رہی ہیں یا ہمیں ڈیل دی جا رہی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم.
پہلا رویہ شکر کا ہے کہ پہلا رویہ ڈر کا ہو؟
شکر کا ہو اور استعمال میں ڈر کا ہو.
سادہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈرتا رہے، ہے نا، کہ جو ناراضگی والے
وہ تو ناشکری میں آ جاتا ہے نا پھر. یعنی ناراضگی کے کام کرنا جو ہے وہ تو ناشکری میں آ جاتا ہے کہ مال اللہ نے دیا اور انسان اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے. چلیے ابھی جو 29واں پارا ہم نے پڑھا ہے اور ایک اوور ویو جو لیا ہے، اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی طریقہ ہے علم کو محفوظ رکھنے کا، یا اس قرآن کو پڑھ کر جو تزکیہ یا تقویٰ حاصل ہوتا ہے اس کو ریٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن بحال رہے، وہ نہ کٹے، جڑے رہیں. نمبر دو یہ کہ اس کو آگے پہنچاتے رہیں، دوسروں کو دیتے رہیں. علم جو ہے نا وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال بانٹنے سے ختم ہوتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ بانٹنے سے اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو کسی نہ کسی کو، اور کچھ نہیں تو 29ویں پارے کا لفظی ترجمہ ہی پڑھا دینا چاہیے. کوئی نہ کوئی شخص ایسا ڈھونڈے، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے نیبرز میں سے ہی کیوں نہ ہو. اس میں کوئی بہت بڑے بڑے احکامات نہیں ہیں، ڈائریکٹ الفاظ سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لفظی ترجمے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے اور یہ اس کا مطلب ہے، یہ لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے، تو اس کی ایک سینس بنتی ہے. اور بچوں کی بات میں نے اس لیے کی کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے مائنڈ بہت کھل چکے ہیں، اور جتنے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹوں کو ہی پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو، تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہ دیں، لیکن 5 منٹ سے ہی شروع کر لیں کہ بس ایک آیت پڑھاؤں گی، ایک آیت سیکھتے ہیں ہم مل بیٹھ کے، اور اسی کو ریپیٹ کر کے حفظ کر لیں. مثلا سورۃ الملک سے شروع کر لیں، اسی کا ترجمہ یاد کر لیں، اسی پہ ڈسکشن کر لیں. وہ کسی کا کال ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا. یہ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کی اصلاح کیسے کریں، تو سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے وہ قرآن ہی ہے. آپ ان کی زندگیوں میں قرآن لے آئیں، قرآن انہیں تقویٰ بھی دے گا، اور قرآن ان کو اللہ کی پہچان بھی دے گا، ان کو آخرت کا حساب کتاب اور اس کے بھی احساس دے گا، ان کو زندگی میں جو سٹریسز ہیں بے شمار ان کو بھی ریلیکس کرے گا. ایک نہیں بے شمار فائدے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جو میں نے لاہور میں کورس ابھی کروا کر آئی ہوں قرآن اور احسان، اس کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ میں ساتھ جاری رکھوں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ احسان کا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایکسٹرا چیز کہ چلو ٹھیک ہے. اب یہ جو قرآن مجید میں بات آتی ہے نا کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کے ہاں پاؤ گے اس کو، تجدوہ عند اللہ. ذرا اس پہ غور کریں کہ پورے دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، کیا کچھ بھیج رہے ہیں اس کے پاس. پورے دن کی جو ہماری مصروفیت ہے، جا کے اعمال نامہ کھلے گا تو وہی نظر آئے گا نا، جو بھی کرتے ہیں سارا دن وہی وہاں سے نکلے گا. نماز کا تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یا ذکر اذکار کا تو تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی تو دنیا کے کام میل ملاقاتیں، ادھر ادھر آنا جانا، سیر تفریح، کیونکہ ہماری فرصت ہوتی ہے تو پھر ہم اس طرح کی چیزیں پلان کرنے لگتے ہیں. پچھلے 6 مہینوں سے آپ نے الحمدللہ جو اپنے ویکینڈز قرآن کے ساتھ گزارے تو ایٹ لیسٹ اتنا اطمینان تو ہے کہ ویکینڈ میں صبح اور شام میں جو بھی ایکٹیویٹی تھی بیچ میں کچھ حصہ یہ بھی چلا گیا وہاں جمع ہو گیا جا کے. تو اس سلسلے کو ختم نہیں ہونا چاہیے. نفس پہ گراں ہوتا ہے چھٹی کے دن، آرام کے دن اور بہت سے کاموں کے دن انسان سوچتا ہے کہ چلو، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر تھوڑا اسٹینڈرڈ آف لائف نیچے بھی آ گیا تو کیا ہوا، آگے کی تیاری تو ہو رہی ہے نا.
استاذہ آپ کی بات سے مجھے کافی سال پہلے کی بات یاد آ گئی، جب ہم امیگریشن لے کے یہاں کینیڈا آئے تھے تو میں اپنے گھر کا سارا سامان پیک کر رہی تھی اور ہم نے کافی سارا سامان کارگو کے ذریعے یہاں پہلے بھیج دیا تھا، اور ہمارے یہاں آنے کے کافی مہینوں بعد ہمیں ملا، اور پھر اس کے بھی کافی مہینوں بعد جب میں نے ان کو کھولا، حالانکہ وہ سب کچھ میرے اپنے ہاتھ کا پیک کیا ہوا تھا، اور میں جب اسے کھولتی جا رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ساری بیکار بیکار چیزیں میں نے کیوں پیک کی اور میں نے کیوں ان کے پیچھے اتنی محنت کی، اور ان ساری چیزوں کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے خامخواہ میں اپنا اتنا وقت اور اتنا پیسہ اور اتنی محنت ضائع کی. تو سبحان اللہ اس بات سے مجھے واقعی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم وہاں کیا کیا بھیج رہے ہیں، اور وہاں جا کے جب وہ ہمارا پیکج کھلے گا تو یہاں تو چانس ہے اس پیکج کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ڈسکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ جو پیکج جا چکا اس کو بھی ابھی بھی چانس ہے کہ ہم اس کو بہتر کر لیں،
جو باقی حصہ ہے اس میں کچھ جمع کر لیں.
بالکل.
یعنی ایک ایوریج انسان کی دن بھر کی مصروفیات میں کیا چیزیں شامل ہیں، سوچنے کی بات ہے نا.
استاذہ میرے مطلب ہمیشہ حضرت نوح کی سٹوری پڑھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو ان کا اپنا بیٹا کہ انہوں نے کیا کچھ لوگوں کے لیے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے تو اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا کچھ نہیں سمجھایا ہوگا. اور دوسری چیز ان کی بدعا کہ وہ رسول جو اتنا خیر خواہ ہو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اب ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان دو چیزوں کے اوپر. پتہ نہیں ان کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ کتنا کتنا کس کس طرح سے انہوں نے دکھایا ہوگا کہ ان کے دل سے یہ بدعا نکلی.
بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی استاذہ جی. ایک تو یہ کہ مبارک ان سب کو کہ جنہوں نے الحمدللہ کورس شروع کیا اور لگ کے مکمل ختم کیا. بیچ میں اگر گیپ آ جائے کسی وجہ سے، اگر ہم کچھ چیزوں سے کلاس میں آ کے نہ بیٹھے نہ سن پائیں، تو اگر اپنی تسلی کے لیے پیسو لسننگ کر بھی لینا تو بات وہ نہیں آتی جو یہاں ذہن پہ باتیں اترتی ہیں نا، وہ کہیں اور اترتی نہیں. تو میں بڑی کوشش کی بیچ میں کچھ ویکینڈز، کیونکہ میں نہیں آ سکی، اور کوشش کی کہ اس کو کیچ اپ کروں اور سن لوں، لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہوتی جو کلاس میں آ کے ہوتی ہے. تو آئی وڈ انکریج ایوری ون کہ جس کے پاس یہ چانس ہے کہ اگلے جوز 28 کے لیے مکمل اپنے آپ کو کمٹ کر کے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کر سکیں تو ضرور انشاءاللہ کریں اللہ کی توفیق سے. دوسرا ایک ایکسپیرینس ابھی یہ پچھلے ہفتے آپ کے آنے سے 2 دن پہلے جو بہت زبردست اسٹارم تھا، اس دن میں پورٹ سے تھوڑا سا حصہ سنو صاف کر رہی تھی تو اس دن مجھے بہت زیادہ اس چیز کا خیال آ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی فلریز کرتے کرتے کتنی پائل ہو گئی. اور یہی جو بات تھی نا کہ ہم ہر روز کیا جمع کر رہے ہیں، کیا آ رہا ہے نا، کیونکہ جو کچھ کانسٹنٹلی یعنی اوپر سے جو کچھ کانسٹنٹلی آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا اتنا ذرہ بھی ہو تو وہ اتنی پائلز بن جاتی ہیں. جیسے جیسے میں اس کو ہلکا سا شول کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی یا اللہ اگر ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں تو بھی سب کچھ وہی کور ہو جائے گا، اور اگر کوئی برائیاں جا رہی ہیں تو بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. روز ہماری اگر کوئی بری ہیبٹ ہے، کوئی بعض اوقات لوگ وہی بات کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، بعض اوقات بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے لوگوں نے جمع کرائی ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ من اور رضا کے ساتھ ضائع کر بیٹھتے ہیں.
Exactly.
تو وہ اس چیز کا مجھے اتنا زیادہ سیویئر خیال آ رہا تھا. اور یہ بھی ایکسپیرینس کہ آپ نے کہا نا کہ ہم دن کا کچھ حصہ اس کے ساتھ گزار لیں، جب تک ہم بندھے نہیں کر سکتے ہم، یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت سارے لوگ اس سے اگری کریں گے کہ یہاں کلاس سے بند کے یہ کام ہو جاتا ہے، پارے کے پارے پڑھے جاتے ہیں، تدبر ہو جاتا ہے. انسان یہی سوچ کے اچھا ٹھیک ہے اگر میں وقفات نہیں یاد کر پا رہی، اگر میں کوئی چیز نہیں کر پا رہی، کم از کم قرآن کے ساتھ میرا یہ وقت تو گزر رہا ہے. کلاس میں آ کے تدبر، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ فلا یتدبر القرآن، کہ کیا جائے تدبر، تو ہم کم از کم اس عبادت کو تو پا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی اللہ کی توفیق سے.
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ تو مقصد ہے، کتاب کے اترنے کا مقصد ہے، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو انشاءاللہ تعالیٰ اوروں کو بھی انکریج کریں، اپنے پچھلے دوستوں کو فون کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے نئے پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آپ نے جو کہا اور استراسیہ جو کہہ رہی تھی, آتی میں پرسنلی اپنا لنک کر رہی تھی کہ 4 سال ہمارا تعلیم القرآن کا کورس چلا الحمدللہ, ویکینڈ ہم کمیٹڈ تھے, لیکن 1 سال کا جو میں نے پڑھائی سٹارٹ کی تو میں نے کہا نہیں, آئی تھنک میں ٹو افریڈ تھی کہ پروبیبلی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس. لیکن وہ جو 1 سال تھا اس میں میں نے بہت آرام سے دیکھا کہ میرا ایمان لیول کیسے جو ہے یو نو لائک
نیچے گیا,
ڈاؤن ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں رمضان بھی, حالانکہ آپ کچھ کر رہے ہیں بیچ میں چھوٹا چھوٹا, لیکن اگر آپ جب تک یہ کمٹ نہیں کریں گے چاہے تھوڑا سا ہی ہو, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایٹ لیسٹ جسٹ اے لٹل, جسٹ آپ اس کو وہی جیسے بات ہے نا کہ وہ جو کمپائلیشن ہے چھوٹی چھوٹی, حالانکہ ماشاء اللہ یہ سب سورہ انسان حفظ کرے تو میں نے کہا نہیں 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 آئی کین ناٹ بی بہائنڈ کہ یہ ایک دن کر کے کر لیں, تو آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ الحمد للہ. تو وہ جو موٹیویشن ہے, وہ جو کمپٹیشن کی فیلنگ ہے, ہیلدی کمپٹیشن آف کورس, سو دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ کیپس یو گوئنگ ود دا توفیق اللہ سبحانہ.
اور پھر یہ جو حفظ کا پارٹ ہوتا ہے نا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے آیتیں منہ پہ آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے, چلتے چلتے کچھ نہ کچھ, لیٹے لیٹے رات کو آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہ کوئی آیت منہ پہ جاری ہو جاتی ہے, آرام سے لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں, یہ بینیفٹ ویسے تھوڑی ملتا ہے.
تو میں باہر نکلی, میں نے کہا شاید کوئی انسان نہیں ہے, کوئی جن گزرا وہ مسلمان ہو جائے گا تو میرے ثواب میں ہی اضافہ ہو جائے گا. نہیں یہ سوچ کے آپ کی بات, اور میں نے بڑی لہ میں 15 تک میں نے 16 تک آیتیں یاد کی تھی, میں نے پڑھنی شروع کی, اور پھر میں ادھر تو ایک نا سامنے سے وین مارا جا رہا, وہ مجھے نا یوں دیکھا اس نے کہ کیا کر لیا, تو وہ اس نے کہا کہ نا مجھے دیکھتا شروع کیا, اس کے بعد مجھے نا وہ جا کے کھڑا ہوا آگے, تو میں ڈر گئی, میں نے کہا بالکل سنسان پڑی ہے یہ کیوں کھڑا ہو گیا, پھر میں نے کہا چلو چھوڑو کھڑا ہونے تو میں اپنا پڑھتی ہوں, تو پھر میں پھر شروع ہو گئی, اور وہ مجھے دیکھتا مجھے اتنا اچھا لگا, اور میں نے کہا اب میں ایسے ہی پڑھا کروں گی, انسان نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں, کوئی جیڑی ہو جائے گا مسلمان, تو مجھے بہت اچھا لگا. میں تھوڑا آہستہ پڑھتی ہوں نا گھر میں بھی, کیونکہ زور سے نہیں بہت دیر تک پڑھ پاتی میں, تو پھر میں تھوڑا ضرور پڑھتی ہوں زور سے کہ نہیں کیا پتا کوئی سنے میری آواز اور فائدہ ہو جائے.
ورتل القرآن ترتیلا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے, اور جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.